السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی فضیلت. صحیح بخاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی فضیلت. آج کا ہمارا ٹاپک ہے عائشہ رضی اللہ عنہا بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. عائشہ رضی اللہ عنہا، مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے ہم سب کا ہی پسندیدہ ٹاپک ہو. میرا ذاتی طور پہ تو میرا بہت پسندیدہ ٹاپک ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اتنی ان کی، رسول اکرم سے بھی ہمیں ان کی فضیلت پتہ چلتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیتیں نازل فرمائیں. اس سے بڑھ کر اور مرتبہ اور مقام کیا ہو سکتا ہے اور آنر کیا ہو سکتا ہے. بنت ابو بکر صدیق، اسماء بنت ابو بکر کی بہن، عبداللہ بن زبیر کی خالہ، سب سے بڑھ کر جو اعزاز تھا کہ ام المومنین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خطاب دیا ماشاءاللہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنت صدیق کہہ کر بھی مخاطب کیا. عائشہ نام تھا، صدیقہ لقب تھا، ام المومنین یہ ایک آنر تھا ان کے لیے، رسول اللہ کی بیوی تھیں اور تمام ماؤں کی مائیں ان میں سے ایک تھیں. ام عبداللہ کنیت تھی، اور رسول اکرم نے انہیں بنت صدیق بھی کہہ کر مخاطب کیا ہے. چونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ان کو بھی کوئی کنیت دی جائے، لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے بہن کے بیٹے کے نام سے کنیت رکھی تھی، ام عبداللہ. رسول اکرم کی بہت ہی خاص اور پیاری عزیز بیوی تھی، بڑی ہی عالمہ، فاضلہ، مجتہدہ، فصیح البیان، فصیح اللسان، اور فہم قرآن اور فہم حدیث میں ماہر تھیں. معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت تک زندہ رہیں. 58 ہجری میں وفات پائی. رمضان المبارک کی 27 تاریخ تھی جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان پر نماز جنازہ پڑھائی رضی اللہ عنہ و رضی. حدیث نمبر 3768، ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ نے بیان کیا، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، اے عائش، یہ جبریل امین ہے، تشریف رکھتے ہیں اور تمہیں سلام کہتے ہیں. میں نے اس پر جواب دیا، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ وہ چیز ملاحظہ فرماتے ہیں جو مجھ کو نظر نہیں آتی. یہ ان کی فضیلت میں حدیث ہے. اگلی حدیث دیکھتے ہیں. ہم سے آدم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے. یہ بھی ان کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ جبریل امین نے ان کو سلام کیا. اور اس کی اگلی حدیث ہے 3769. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں تو بہت سے کامل پیدا ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا اور کوئی کامل پیدا نہیں ہوئی، اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت بقیہ تمام کھانوں پر ہے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ عرب کا بہت مشہور کھانا تھا سرید، جو وہ لوگ بہت زیادہ شوق یعنی رغبت سے کھاتے تھے، استعمال کرتے تھے اور بہت پسند بھی کرتے تھے. اور سیم حدیث نیچے بھی ہے جسے عبداللہ بن عبد الرحمان نے، انہوں نے حضرت انس بن مالک سے سنا کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت اور تمام کھانوں پر ہے. سبحان اللہ، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے آنر دیا. ان کی والدہ ام رومان تھی، والد ابو بکر، اور جو پہلی والدہ تھی ان سے اسماء رضی اللہ عنہا تھی، اور عائشہ رضی اللہ عنہا ام رومان سے تھیں. ان کے بارے میں جو ہمیں القاب ملتے ہیں یا اقوال ملتے ہیں لوگوں کے، بہت بڑے بڑے جو اسکالرس گزرے ہیں ان اسکالرس نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت بڑے بڑے الفاظ کہے ہیں. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں جو صحیح بخاری ہی کی روایت کے مطابق کہ یہ نکاح کا فیصلہ یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کا فیصلہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا, کیونکہ جبریل امین نے آپ کو سبز کپڑے میں لپیٹ کر عائشہ رضی اللہ عنہ کو دکھایا تھا اور کہا تھا کہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہوں گی. جیسے کہ جب ہم سب جانتے ہیں کہ جس وقت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو خولہ بنت حکیم نے ان کا بھی مشورہ دیا تھا کہ آپ عائشہ اور یا پھر سودا رضی اللہ عنہ کا نام لیا کہ ان سے نکاح کر لیجئے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ وہ تو میرے بھائی کی بیٹی ہے, تو یعنی پھر بتایا گیا کہ بھائی کی بیٹی سے مراد یعنی رسول اللہ کی بات پر ابو بکر نے کہا تھا کہ وہ تو وہ میرے بھائی ہیں, کیسے بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں؟ تو کہا کہ یہ دینی بھائی ہیں, اصل میں نکاح ہو سکتا ہے. اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہیں, تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی منتخب کیا تھا عائشہ رضی اللہ عنہ کو. سب سے بڑھ کر ان کا حافظہ اتنا تیز تھا, یعنی اس کے پیچھے جو حکمت ہمیں نظر آتی کہ کیا وجہ تھی یا کیا حکمت کار فرما تھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن تمام اسکالرز کہتے ہیں کہ باہر مردوں نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ سیکھا, بہت کچھ یاد کیا, لیکن گھر کے حالات, گھر کی خواتین میں کوئی ایسے ہونا چاہیے تھا جو دن رات آپ کے ساتھ رہے, جو اٹھے بیٹھے آپ کی خلوت کی باتوں کو یا اور بھی آپ کی باتوں کو جو محفوظ رکھ سکے یا جس پر آگے چل کر امت کی رہنمائی کر سکے جن باتوں کی وجہ سے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہ کو چنا. بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ ان کا جو حافظہ تھا بہت ہی تیز تھا, یعنی ہر بات کو بہت جلدی یاد کر لیتی تھی اور اس کے جو ریزنز تھے وہ بھی جانتی تھی. کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کئی صحابہ نے جب احادیث بیان کی تو وہ احادیث بہت سارے لوگوں کی سمجھ بھی نہیں آئی, لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کے بارے میں کہا کہ اس کا یہ اور یہ ریزن تھا. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ کسی بھی خاتون کے بارے میں نہیں, ازواج مطہرات ہو یا صحابیہ ہو, ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ان کو 2210 حدیثیں یاد تھیں. سبحان اللہ, انہوں نے 2210 احادیث یاد کی تھیں, یعنی رسول اکرم کی احادیث کو محفوظ کرنے والی. اور جتنی خلوت کی باتیں, یعنی جو ہسبینڈ وائف کے تعلقات ہوتے ہیں, ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں, جنابت سے ریلیٹڈ ہیں, غسل کے تعلق سے جو فقہی مسائل, وہ سب کے سب ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہ سے پتہ چلتے ہیں. ابن شہاب زہری, بہت سارے اسکالرس بہت زیادہ مشہور تھے تابعی, ایک مکحول بھی نام ہم کو ملتا ہے, اور بھی دوسرے جو تابعین تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم جب عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملتے تو ہمیں لگتا کہ ہم جیسے علم کے سمندر سے کچھ چیز حاصل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور ابن شہاب زہری نے یہی کہا تھا کہ اگر تمہیں کچھ علم حاصل کرنا ہے تو تم مدینہ جاؤ اور وہاں عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو اسٹوڈنٹ ہے عروہ بنت عبد الرحمن, ان سے تم حاصل کرو, وہ علم کا سمندر ہے. انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے علم کو پوری طرح محفوظ کر لیا ہے. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں کہ 80 اسکالر کی عالمہ, یعنی بہت سارے لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا. صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم حج کے لیے جاتے تو حج کے دوران سب سے زیادہ جو رش رہتا تھا, ہیوج لوگ آپ کے حجرے کے باہر کھڑے, سوری ٹینٹ کے خیمے کے باہر کھڑے ہوتے تھے اور نمبر لگاتے تھے, اس قدر رش ہوتا تھا حج کے دوران عائشہ رضی اللہ عنہ کے خیمے کے باہر, اور لوگ جوگ در جوگ آتے تھے ان سے علم سیکھنے کے لیے, سوالات پوچھنے کے لیے, اور وہ سب کے جوابات دیتی جاتی تھی. سبحان اللہ. لوگ عبداللہ بن زبیر اور جو دوسرے عروہ بن زبیر جو ان کے بھانجے تھے ان کا رش کیا کرتے تھے کہ تم لوگ کتنے خوش قسمت ہو کہ تم ڈائریکٹ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہر چیز سیکھ سکتے ہو, ہم کو تو پردے کے پیچھے سے سیکھنا پڑتا ہے. سبحان اللہ. یعنی ان سے علم سیکھنا لوگ آنر سمجھتے تھے, اس قدر ان کا مشرف درجہ تھا. ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ تمام ازواج مطہرات اپنی جگہ, بہت کچھ ان کو بھی علم تھا لیکن سب سے زیادہ علم عائشہ رضی اللہ عنہ کو تھا. ابن حجر اسقلانی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ امت کی فقیہ تھیں ماشاءاللہ, یعنی پوری امت میں خواتین میں اگر کوئی فقیہ ہو سکتا ہے تو وہ عائشہ رضی اللہ عنہ تھی. ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے, حدیث نمبر 3771. ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا تھا, ہم سے عبد الوہاب بن عبد المجید نے بیان کیا, ہم سے ابن عون نے اور ان سے قاسم بن محمد نے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیمار پڑی تو ابن عباس رضی اللہ عنہما عیادت کے لیے آئے اور عرض کیا, ام المومنین آپ تو سچے جانے والے کے پاس جا رہی ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کے پاس، یعنی عالم برزخ میں ان سے ملاقات مراد تھی۔ یعنی عبداللہ بن عباس جو کتنے بڑے فقیہ تھے وہ ان کے بارے میں یہ الفاظ کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کہ ہم سے غندر نے، ان سے شعبہ نے، ان سے حکم نے، انہوں نے ابو وائل سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا جب علی رضی اللہ عنہ نے عمار اور حسن کو کوفہ بھیجا تھا تاکہ لوگوں کو اپنی مدد کے لیے تیار کریں، تو عمار نے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، مجھے بھی خوب معلوم ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم کی زوج مطہرہ ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ دیکھے تم علی کی پیروی کرتے ہو یا عائشہ کی۔ یعنی اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کوئی لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں نکلی تھی، اور اصل میں کیا ہے، یعنی خلیفہ کی پیروی ہر حال میں کرنی چاہیے، جب تک اگر وہ کسی خلاف شریعت کا حکم نہ دے۔ تو چونکہ اب علی رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، لہٰذا سب کو انہیں کی پیروی کرنا چاہیے تھا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ بھی کوئی لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں نکلی تھی، وہ صرف عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص لینے کے لیے نکلی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی غلطی پر یا اپنے اس عمل پر بہت رویا کرتی تھی۔ بہرحال وہ لڑائی کے لیے نہیں نکلی تھی، یہ سب ہم جانتے ہیں، لیکن زبردست اس کو جنگ کا نام دیا گیا اور اس کو اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ مبالغہ آ رہا ہے اور ایگزیجریشن سے کام لیا گیا، کیونکہ ایکچولی یہ دو فرقوں کی بات بن گئی تھی بعد میں۔ تو جو وہ فرقہ ہے جو کہ سنت کے خلاف ہے، یا وہ فرقہ یا وہ لوگ جو کہ کسی ایک کی طرف لگ گئے، ان لوگوں نے اس کو جنگ کا نام دیا اور اس کو بہت ہی زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا، جبکہ وہ جنگ تھی ہی نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ صرف چند لوگ تھے جو عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے تھے، اور ادھر سے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ لوگ آئے تھے، اور بیچ میں منافقین نے دراصل آگ بھڑکا دی تھی۔ تو جب علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تھا کہ وقرن فی بیوتی کنا، تو وہ فوراً چلی گئی تھی اپنے گھر پر، ہمیشہ رویا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ اب میں گھر سے نہیں نکلوں گی۔ بہرحال حالانکہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ میں تھے، وہ بھی مجتہد تھے، یعنی ان کا مقصد یہ تھا نکلنے کا کہ آپس میں اتفاق پیدا کرانا، اور یہ جب تک ممکن نہ تھا جب تک کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل کا بدلہ نہ لیا جائے یا جو قصاص تھا وہ نہ لیا جائے، اس لیے وہ لوگ نکلے تھے، کسی اور غرض سے نہیں گئے تھے۔ بہرحال اگلی حدیث ہے 3773، ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا تھا کہ ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قصبے میں جانے کے لیے آپ نے اپنی بہن اسما سے ایک ہار آریتن لے لیا تھا، اتفاق سے وہ راستے میں کہیں گم ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تلاش کرنے کے لیے چند صحابہ کو بھیجا۔ اس دوران میں نماز کا وقت ہو گیا تو ان حضرات نے بغیر وضو کی نماز پڑھ لی۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے صورتحال کے متعلق عرض کیا، اس کے بعد تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ اس پر اسید بن حزیر نے کہا، تمہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اللہ کی قسم تم پر جب بھی کوئی مرحلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے نکلنے کی سبیل تمہارے لیے پیدا کر دی، اور تمام مسلمانوں کے لیے اس نے برکت پیدا فرمائی، سبحان اللہ۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو تیمم کا واقعہ ہے وہ بھی عائشہ رضی اللہ عنہ ہی سے ریلیٹڈ ہے، الحمدللہ، اور بہت مشہور واقعہ جس کا سیرت میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جیسے ہم سبھی جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مصطلق میں گئے تھے، اور وہاں سے واپسی کا ہی، یعنی اکثر سیرت نگاروں کا یہی کہنا ہے کہ یہ اسی غزوے کی بات ہے، یعنی غزوہ بنی مصطلق ہی کا واقعہ ہے، اور کچھ کہتے کہ کوئی اور غزوے کا واقعہ ہے، واللہ اعلم۔ لیکن یہ راستے ہی میں تیمم کی آیت نازل ہوئی تھی کہ جب پانی نہیں تھا اور عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار ڈھونڈنے کے لیے سب صحابہ کو رسول اکرم نے کہا کہ ہار ڈھونڈ لو، جب ہار ڈھونڈا جانے لگا تو اس میں بہت وقت ہو گیا، اور اسی وقت وہ مشہور واقعہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گود میں سر رکھ کر رسول اکرم لیٹے اور آپ کی آنکھ لگ گئی، اور ابو بکر صدیق آئے، جب لوگوں کی باتیں سنی تو ابو بکر صدیق کو غصہ آیا اور انہوں نے آ کر عائشہ رضی اللہ عنہ کے کچوکے لگائے، اور وہ کہتی ہے کہ چونکہ رسول اکرم میری گود میں سر رکھے سوئے تھے لہٰذا میں نے اف تک نہ کی۔ یعنی یہاں پر بھی ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک بیوی کیسے ہوتی ہے کہ شوہر کا کتنا خیال انہوں نے رکھا، اور رسول اکرم چونکہ خاص نبی تھے تو اس لحاظ سے وہ ان کا خیال رکھتی تھیں۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد رسول اکرم جب نیند سے بیدار ہوئے تو ان پر وہی کیفیت طاری ہوئی جو وہی نازل ہوتے وقت ہوتی ہے، اور پھر تیمم کی آیت نازل ہوئی، اور جب یہ آیت لوگوں کو پڑھ کر سنائی گئی تو وہی لوگ جو ابھی ابو بکر صدیق کو باتیں سنا رہے تھے سب خوش ہونے لگے، اور اسپیشلی اسید بن حزیر نے ابو بکر سے کہا کہ اے ابو بکر کے خاندان والوں، تمہاری یہ پہلی فضیلت نہیں ہے تمہاری وجہ سے جو امت پر نازل ہوئی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سبحان اللہ، نے اللہ تعالیٰ نے حالانکہ تیمم کی آیتیں تو نازل ہونی تھی، اللہ تعالیٰ نے تو یہ فیصلہ پہلے سے کر رکھا تھا، لیکن ذریعہ کس کو بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہار کو۔ اور اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک دینی طبقے کے تعلق سے ہمارے ذہن میں جو باتیں بیٹھی ہیں کہ دیندار لوگوں نے کیسے ہونا چاہیے، ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو دین پڑھانے والے یا پڑھنے والے ہوتے ہیں انہوں نے نہ ہنسنا چاہیے، نہ بولنا چاہیے، اور نہ ہی کوئی زندگی کو انجوائے کرنا چاہیے. یہاں پر اگر ہمارے کوئی اسکالرز آج کے دور کے کوئی ہوں اگر، اور ان کی بیوی کا ہار گم ہو جائے تو وہ تو چھوڑ کے چلے جائیں، کیونکہ سب سے زیادہ فکر آج ہمیں کس بات کی ہوگی کہ ارے لوگ کیا کہیں گے کہ لو فلاں صاحب کی، عالم صاحب یعنی فلاں بڑے بڑے اسکالر کی بیوی ہے اور ان کا تو ہار گم ہو گیا تو ہم اس کے لیے رکے. تو یعنی ہم نے ان چیزوں کو اتنا غلط سمجھ لیا ہے کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے جو چیزیں ضروری ہیں، چاہے وہ خواتین سے ریلیٹڈ ہوں یا بچوں سے ریلیٹڈ ہوں یا کچھ بھی ہوں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں دینداروں نے کرنی نہیں چاہیے، انہوں نے تو کوئی جیولری پہننی ہی نہیں چاہیے، انہوں نے ہنسنا بولنا بھی نہیں چاہیے. تو یہ چیز بہت غلط ہے. یہاں پر رسول اکرم کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ذرا بھی پریشان نہیں ہوئے. آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو نہ ڈانٹا نہ باتیں سنائی، بلکہ کیا کیا کہ کہا کہ جاؤ ہار ڈھونڈو. اور ہار آخر کر کہاں ملا؟ کہ جب سفر کے لیے کوچ کرنے کا حکم دیا گیا، جب وہ لوگوں نے نماز وغیرہ پڑھ لی، تو جس اونٹ پر عائشہ رضی اللہ عنہ سوار ہوئی تھی تو اسی اونٹ کے نیچے وہ ہار دبا ہوا ملا. یعنی سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا ایک ان کے لیے آنر تھا عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس ذریعے سے تیمم کی آیتیں نازل فرمائیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، اور یہ ہجرت مکہ سے پہلے پہلے مسلمان ہوئے تھے، صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، اور بہت ہی مشہور پرسنالٹی کے مالک تھے. یعنی آپ ان کی رعبدار پرسنالٹی کا اندازہ سے لگا سکتے ہیں کہ کفار مکہ بادشاہوں کے پاس کسی کو بھیجنا ہوتا تھا تو ان کو بھیجتے تھے. ان کی پرسنالٹی ایسی تھی، ان کی آواز، ان کا رعب، ان کا دبدبا. بہرحال بہت مشہور شخص تھے، بہت ذہین بھی تھے. تو چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے تمام صحابہ سے خوش ہوتے تھے، ہر صحابی سمجھتے کہ رسول اکرم ان کو بہت چاہتے ہیں، تو اسی بنا پر ان کو یہ لگا کہ رسول اللہ انہیں بہت چاہتے ہیں. تو اسی لیے انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ، ای الناس احب الیک؟ قال عائشہ. رسول اکرم نے جواب دیا کہ عائشہ میرے نزدیک ہے. قیل من الرجال قال ابوہا. یعنی یہاں پر بھی رسول اکرم نے ابو بکر کا نام نہیں لیا بلکہ عائشہ ہی سے نسبت تھی رضی اللہ عنہ سے، کہ جب انہوں نے شوق سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون آپ کے نزدیک سب سے محبوب ہے تو کہا کہ عائشہ. جب انہوں نے پوچھا کہ میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، مردوں میں سے کون ہے، تو کہا کہ ابوہا، اسی کے باپ. سبحان اللہ، اس سے رسول اکرم کی محبت پتہ چلتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ سے. اور آپ دیکھیں رسول اکرم نے اس بات کو کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کی، کوئی شرم محسوس نہیں کی. ہمارے یہاں پر اگر جائز طریقے سے بیوی سے محبت کا کوئی اظہار کرے شادی کے بعد تو اس کو تو بے شرم اور بے حیا کہیں گے. ہاں، باہر لڑکے جا کر کتنے بھی غیر عورتوں غیر مردوں سے لڑکے لڑکیاں میل جول کریں، ویلنٹائن ڈیز منائیں، ڈیٹنگ کریں، کچھ بھی کریں، لڑکیاں بے پردہ گھومیں، لڑکے جو چاہیں کریں، کیونکہ ہمارے یہاں لڑکوں کو جو آزادی ہے حد سے زیادہ، لڑکے جو چاہیں کریں، کالج کے باہر کھڑے رہ کر جس سے چاہیں بات کریں، جتنے بھی بے حیائی کے کام کریں، ان پر کوئی پابندی نہیں. لیکن اگر ہسبینڈ وائف گھر میں محبت سے ساتھ میں رہے، کہتے کہ کیا بے حیا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے آپ بتائیں؟ اسپیشلی جو ہمارا کلچر ہے اور ہمارا معاشرہ ہے، کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے اور اپنے جاننے والوں کو دیکھا ہے، کہتے کہ رات 11 بجے تک بیڈ روم کا پردہ دروازے کے اوپر ہونا چاہیے، پردہ بھی نہیں بند ہونا چاہیے، دروازہ بھی نہیں بند ہونا چاہیے، کیونکہ گھر میں دوسرے بچے ہیں. کہتے کہ صبح فجر سے پہلے جاگ جانا چاہیے، فجر سے پہلے دروازہ کھل جانا چاہیے، کسی کے سامنے غسل نہ کیا جائے. اگر ہسبینڈ وائف دن میں کمرے میں چلے گئے تو اس پر اتنا ہائے واویلا مچایا جاتا ہے، بس اللہ تعالیٰ ہی ہم پر رحم فرمائے کہ شادی کیوں کر کے دی بھائی پھر. یعنی پتہ نہیں کیوں ہماری یہ کانسیپٹ ہے کہ کہتے کہ شادی شدہ جوڑے نے بھی رہبانیت کی زندگی گزارنا چاہیے. یعنی کہاں سے یہ چیز آئی ہے یا کیا کانسیپٹ ہے؟ کیونکہ دین پڑھا نہیں نا، اگر دین پڑھے ہوتے تو ایسا کبھی نہ کہتے. آپ ہی کہنا تو رسول اکرم سے تم صحابی سے کھلم کھلا کریں کہ مجھے عائشہ سے محبت ہے، تو بیوی سے محبت کے اظہار میں کیا برائی ہے بھلا؟ یا بیوی اگر شوہر سے محبت کا اظہار کرے تو اس میں کیا برائی ہے؟ ہاں، برائی جب ہوتی جب کوئی غلط کام کیا جاتا، لیکن ہمارے پر وہ غلط کام تو پھر بھی جائز سمجھیں گے، لیکن جو صحیح کام ہے جو شریعت نے جس کی اجازت دی ہے اس کو غلط قرار دیں گے. تو یہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا. پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو چنا، وہ انتہائی ذہین تھی، فہم و فراست والی تھیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں چنا؟ کیونکہ ان کا حافظہ انتہائی تیز تھا، بات کو بہت اچھے طریقے سے محفوظ رکھتی تھیں. آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیمار تھے آخری وقت میں، آپ روزانہ پوچھتے جاتے تھے کہ آج کس کا ٹرن ہے، آج کس کا ٹرن ہے. یعنی لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہیں، تو تب تمام ازواج مطہرات نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، رسول اکرم کو عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں منتقل کر دیا جائے. ان کو وہاں پر علی رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ دو صحابہ نے مل کر ان کو وہاں پر شفٹ کر دیا رسول اللہ کو عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں. آپ دیکھیں جس طرح سے انہوں نے باتوں کو محفوظ کیا کہ رسول اکرم کے آنکھ کے اشارے کو بھی وہ جانتی تھی, ماشاءاللہ کتنی ذہین تھی. آپ نے کیا خواہش کی کہ آپ کو مسواک کی خواہش ہوئی ان کے بھائی کو دیکھ کر, مسواک کی خواہش ہوئی تو رسول اکرم کے آنکھ کے اشارے سے وہ سمجھ رہی کہ رسول اکرم مسواک کرنا چاہتے ہیں, اور ان کو انہوں نے مسواک چبا کر نرم کر کے دے دی. یہ بھی کتنا خیال کہ معلوم تھا کہ وہ بیمار ہیں لہٰذا اس کو نرم کر کے دیا. یعنی کس قدر وہ فہم و فراست والی تھیں, اور کس قدر وہ جان لیتی تھیں رسول اکرم کے مزاج کو, یعنی اپنے شوہر کے مزاج کو جانتی تھیں, اور اسی حساب سے ویسے انہوں نے کیا. سبحان اللہ, اس سے ان کی فرما برداری پتہ چلتی ہے, ان کی ذہانت پتہ چلتی ہے, ان کی فقاحت پتہ چلتی ہے, اور انہوں نے رسول اکرم کے آخری کی تمام باتوں کو یاد رکھا الحمدللہ. آپ دیکھیں کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں, اور پھر رسول اکرم کی باتوں کو ہو سکتا ہے کچھ غلط نظریے سے پیش کر دیتے اگر رسول اکرم کہیں اور ہوتے تو. لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ نے بالکل صحیح باتیں یاد رکھی اور صحیح باتیں پہنچائیں تاکہ امت ہر غلطی سے محفوظ رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن میں آیت نازل فرمائی, یعنی برات. وہ خود کہتی ہے جب غزوہ بنی مصطلق کے بعد ان کے اوپر جب الزام لگا تھا, جو واقعہ عفق بہت مشہور ہے سورہ نور میں, الحمدللہ ماشاءاللہ آپ سب لوگ قرآن کی تفسیر سے گزرے ہوئے ہیں اور آپ جانتے ہیں, تو واقعہ عفق میں جو ان پر الزام لگا تھا اور وہ اس سے ناواقف تھے, ان کو تو پتہ بھی نہیں چلا کئی دن تک کے, لیکن جب انہوں نے کہا کہ رسول اکرم کی بیماری کے دوران جو ایک عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے جو تیمارداری کی کیفیت ہوتی تھی کہ جو آپ کا خیال رکھتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ کا, تو وہ خیال ویسا نہیں تھا. یعنی میں نے دیکھا کہ وہ یعنی اس طرح سے رغبت سے عائشہ رضی اللہ عنہ کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں. تو کہنے لگے کہ میرے دل میں کچھ خیال پیدا ہوا اور میں نے کہا کہ میں اپنے میکے چلی جاتی ہوں, تو رسول اکرم نے مجھے وہاں بھیج دیا, اور وہاں ام مستہ سے ان کو پتا چلا کہ کیا بات ہے اور کیا معاملہ ہے. اور وہ کہتی کہ میں انتظار میں تھی اور اتنا رو رہی تھی کہ لگتا تھا کہ اسی سے میری جان چلی جائیں گی. اور سبحان اللہ, مجھے یہ تو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے رسول اللہ کو بتا دے گا کہ میں بے گناہ ہوں, لیکن مجھے یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میری برات کے لیے قرآن میں آیتیں نازل فرمائے گا اور جو قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ نور میں وہ آیتیں نازل فرمائی. یہ بھی ایک بہت بڑا آنر تھا عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے, جب وہ تمام ازواج کے مقابلے میں بتاتی تھیں اپنی فضیلت, تو اس میں یہ ذکر ضرور کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آیت برات نازل کی ہیں. تو اگلی حدیث دیکھیے 3773. ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کے کہا کہ ہم سے ابو اسامہ نے, ان سے ہشام بن سے ان کے والد نے, ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں جانے کے لیے آپ نے اپنی بہن اسما سے ایک ہار آریتن لے لیا تھا, اتفاق سے وہ راستے میں کہیں گم ہو گیا. رسول اکرم نے اسے تلاش کرنے کے لیے چند صحابہ کو بھیجا. اس دوران میں نماز کا وقت ہو گیا تو ان حضرات نے بغیر غسل کے نماز پڑھ لی. پھر جب نبی اکرم اسی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ اس سے صورتحال کے متعلق عرض کیا. اس کے بعد تیمم کی آیتیں نازل ہوئی اور اسے عبد بن حضیر نے کہا تھا, سوری ریپیٹ ہو گئی حدیث. مجھ سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا کہا کہ ہم سے اسامہ نے بیان کیا, اسے ہشام ان کے والد نے, اور کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں بھی ازواج مطہرات کی باری کی پابندی فرماتے رہے, البتہ یہ دریافت فرماتے رہے کہ کل مجھے کس کے یہاں پر جانا ہے یا ٹھہرنا ہے, کل میرا قیام کس کے یہاں ہوگا, کیونکہ آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری کے خواہاں تھے, خواہش مند تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب میرے یہاں قیام کا دن آیا تو آپ کو سکون ہوا. یعنی جب عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں پر ٹرن آئے تو آپ نے یہ پوچھنا چھوڑ دیا کہ کل میں کہاں رہوں گا, تو اس سے ان لوگوں نے سمجھا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں رسول اکرم رہنا چاہتے تھے. اور بہت سارے لوگ اس بات پر یعنی کہتے ہیں کہ اچھا رسول اللہ کس سے مراد کیا تھی یہاں پر. آپ دیکھیں کہ یہاں یہ بات نہیں ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ بہتر تھیں یا عائشہ رضی اللہ عنہ نہیں. خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے ان کا ایک الگ مقام اور مرتبہ تھا, لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ تھا. پھر خدیجہ رضی اللہ عنہ نے دوسری طریقے سے رسول اکرم کا ساتھ دیا کہ ان کے اوپر اپنا مال خرچ کیا, ان کے یعنی ذہنی طور پر ان کو سکون فراہم کیا. لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے علم کو محفوظ کیا ماشاء اللہ, یعنی وہ فقیہ تھی, یعنی علم کو محفوظ رکھ کے انہیں امت تک پہنچایا. جی, تو ایکچولی وہی ہمارے ہیں جو معاشرے میں جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ یعنی ہسبینڈ اور وائف ایسے زندگی گزاریں جیسے رہبانیت والی زندگی گزاریں, جبکہ یہاں پر ہمیں رسول اللہ کی زندگی, یعنی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بہت ہر طرف ایک انتشار نظر آتا ہے, جیسے کہ آپ نے ابھی سنا ہوگا فیمنزم کے بارے میں آپ لوگ سن رہے ہوں گے، ایک مضبوط خاندان اور فیملی کے بارے میں آپ سن رہے ہوں گے کہ کیسے ہونا چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ ہر طرف طلاقیں ہو رہی ہیں، ہر طرف ایک ذہنی پریشانی ہے، لوگ خلفشار کا شکار ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، ذہنی خلفشار میں مبتلا ہیں، اور بھی بہت سے پرابلمس ہو رہے ہیں دنیا میں، جتنے نکاح نہیں ہو رہے اتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، ہے نا، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، اچھے اچھے لوگ جن کے بارے میں ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے تو ان کی بھی طلاق واقع ہو رہی ہے۔ ایکچولی اصل چیز کیا ہے کہ ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاندان، ہماری فیملی مضبوط ہو، تو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ نے ایک بطور شوہر کیسے زندگی گزاری اور آپ کی ازواج کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا تھا۔ ہمیں کہیں پر بھی رسول اکرم کے ڈانٹنے کا ذکر نہیں ملتا۔ ہاں تھوڑی بہت سرزنش ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ نے تربیت کی اپنی بیوی کی، اصل چیز کہاں ہے، روکنا ٹوکنا کہاں ہے، جہاں تربیت کی ضرورت ہے وہاں تربیت کی جائے، تو وہ تربیت تو نہیں کریں گے، لیکن ایک بیوی کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ اور پھر جب ایک شادی ہو کر لڑکی گھر میں آتی ہے تو اس پر اتنا پریشر ہوتا ہے، جیسے بھی کل ہی کسی نے یہ بھیجا تھا شاید واٹس ایپ پر ایک میسج، کہ آج کل کے لڑکیاں یہ چاہتی ہیں کہ جو فیسلٹیز ان کے فادر نے ان کو یعنی اپنی عمر کے 50ویں سال میں پرووائڈ کی ہیں، وہ لڑکی کا شوہر اپنی 25 سال کی عمر میں اس کو فیسلٹیز فراہم کرتے، کیسے پاسبل ہو سکتا ہے بھلا۔ اور آج کل کی ساسیں یہ چاہتی ہیں کہ 18 اور 20 سال کی لڑکی جب وہ گھر میں لے آتی ہیں بہو بنا کر، تو وہ سمجھتی کہ میرے جیسی پرفیکٹ ہو، جو وہ 50 سال میں جیسے وہ پرفیکٹ ہوئی ہے کام کاج کر کے اور تجربے سے، وہ چاہتی کہ وہ 20-25 سال کی لڑکی اس طرح سے پرفیکٹ ہو جائے۔ تو یہ سب کیا ہے ایکچولی، یہ یعنی ہماری یہ تو امیجنیشنز ہیں یا ہمارے خود ساختہ سوچے ہیں، جس کی وجہ سے ہر کوئی پریشان ہے، نئے شادی شدہ جوڑے بھی پریشان ہیں۔ یہ کانسیپٹ بھی نہ، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کانسیپٹ یہ بھی پیدا ہو گیا کہ زیادہ تر لڑکے جاب کے لیے بڑے بڑے شہروں میں چلے جاتے ہیں، اب سیدھا بیوی وہاں چلی جاتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ بس ہم کو ایسے لڑکے کو لڑکی دینی ہے کہ جہاں ساس نندے کوئی نہ ہو، کیونکہ کس وجہ سے یہ آیا، کس وجہ سے یہ سوچ پیدا ہوئی، کیونکہ ساس نندوں کے تعلق سے جو ایک کانسیپٹ ہمارے یہاں معاشرے میں بن گیا۔ ہر گھر میں ایسا نہیں ہوتا ہے، ہم ہر گھر کی بات نہیں کریں، لیکن ایکچولی ہسبینڈ وائف کو اپنی زندگی جینے دی جائے، کیوں ان کے اوپر سب طرف سے پریشرائز سب لوگ کرتے ہیں ان پر یا ہوتے ہیں وہ لوگ، یعنی جیسے ان کو ان کی زندگی ان کو گزارنی ہے گزارنے دیں، ان کو خود آ جائے گا سب کچھ، اتنا بھی ان کے اوپر برڈن نہ بن جائے، بوجھ نہ بن جائے کہ وہ اپنی لائف ہی نہ گزار سکیں، وہ انجوائے ہی نہ کر سکیں۔ اور آپ دیکھیں شروع کے ہی دن ہوتے ہیں انجوائے کرنے کے، اس کے بعد تو بچوں کے ساتھ اور گھر خانہ داری ذمہ داریاں بچوں کے اسکول، اتنی ہزار فکریں ہو جاتی کہ پھر تو بعض اوقات تو ساتھ بیٹھنے کا بھی موقع نہیں ملتا ہے ہسبینڈ وائف کو۔ یہ شروع کا ہی وقت ہوتا ہے جو ایک دوسرے کو ساتھ بیٹھ کر دیکھ کر سمجھ سکیں اور انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو سکے۔ تو سبحان اللہ، ہمارے لیے رسول اکرم کی زندگی واقعی میں بہترین نمونہ ہے کہ ایک شوہر کا بیوی کے ساتھ تعلق کیسا ہو اور ایک بیوی کا شوہر کے ساتھ تعلق کیسا ہو۔ کیسے خدمت کرتی تھیں عائشہ رضی اللہ عنہ، آپ خود دیکھیں کہ اپنے ہاتھوں سے کنگھا کرتی تھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، خود آٹا، حالانکہ اتنی کم عمر تھی لیکن خود آٹا گوندتی تھی، خود روٹی بناتی تھی، وضو کا پانی خود لا کر رکھتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی خانہ داری میں بھی وہ بہت آگے تھی۔ یعنی جب جس گھر میں وہ رخصت ہو کر آئی تھی وہ کوئی بلند اور بالا عمارت نہیں تھی، کوئی شان والی عمارت نہیں تھی، بنو نجار کے محلے میں مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، انہیں میں سے ایک حجرے میں وہ رخصت ہو کر آئی تھی، اور یہ حجرہ مسجد کی شرقی جانب تھا، اس کا ایک دروازہ مسجد کے اندر مغرب کے رخ پر کھلتا تھا اور مسجد نبوی ہی اس کا صحن بن گیا تھا۔ رسول اکرم اسی دروازے سے ہو کر مسجد میں داخل ہوتے تھے، جب مسجد میں آپ معتکف ہوتے تو سر مبارک حجرے کے اندر کر دیتے اور عائشہ رضی اللہ عنہا بالوں کے اندر کنگھا کر دیتی تھی، کبھی مسجد میں بیٹھے بیٹھے حجرے کے اندر ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز مانگ لیتے تھے، اور جو حجرے کی وسعت تھی وہ 6 یا 7 ہاتھ سے زیادہ تھی، بس اس سے زیادہ نہیں۔ بارش کی وجہ سے بعض اوقات وہ یعنی ایک طرح سے خستہ بھی ہو جاتا تھا، اور کہا جاتا کہ کبھی وہاں پر دروازہ نہیں تھا، صرف ایک پٹ کا کواڑ تھا دروازے کے نام پر، لیکن وہ عمر بھر کبھی بند نہ ہوا، پردے کے طور پر ایک کمبل پڑا رہتا تھا، حجرے سے لگ کر ایک بالا خانہ تھا جس کو وہ لوگ مشربہ کہتے تھے، ایلا جو آپ نے کیا تھا تو اسی بالا خانے میں کیا تھا، ایک مہینے تک آپ نے وہاں پر قیام کیا تھا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کیسے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کبھی کوئی شکایت ہم کو نہیں ملتی، تو بیوی بھی ایسی تھی اور پھر شوہر بھی ایسے، کہ کیسے دونوں کی خوبصورت زندگی تھی ماشاء اللہ، ایک مثال زندگی۔ میں تو کہتی کہ ہر شادی شدہ لڑکی کو یا جس کی شادی ہونے والی ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کو ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ازدواجی زندگی کے بارے میں بتایا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ ہسبینڈ وائف کے تعلقات کیسے ہوتے ہیں، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ہنس بول کر بات کی جاتی ہے، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ رہا جاتا ہے، کیسے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، کیسے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اے عائشہ، میں جانتا ہوں تم کب مجھ سے ناراض ہوتی اور کب مجھ سے راضی ہوتی ہو. اور آپ دیکھیں کہ جو لیڈیز کی فطرت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر رکھ دی ہے, آپ اس فطرت سے بھاگ تو نہیں سکتے نا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ خواتین میں رکھ دی ہیں, خواتین کو زیورات کا شوق ہوتا ہے, خواتین کو کپڑوں کا شوق ہوتا ہے, خواتین کو کھانے پینے کی چیزوں سے دلچسپی ہوتی ہے, ان کا دل چاہتا ہے ان کا گھر اچھا ہو. یعنی بچپن سے اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت میں ہی ڈال دیا, لڑکی کی فطرت میں ڈال دیا کہ اس کو ان چیزوں سے دلچسپی ہوتی ہے اور وہ کھلونا بھی وہی لیتی ہیں لڑکیاں. تو رسول اللہ یہ فطرت کو جانتے تھے الحمدللہ. تو انہوں نے رسول اکرم نے کبھی عائشہ رضی اللہ عنہ پر اپنے اونچی آواز سے آپ کو نہ ڈانٹا, نہ کبھی آپ کی کوئی جو فطری خواہشات تھی اس کے اگینسٹ میں کیا کہ تم تو رسول کی بیوی ہے تم یہ کیا خواہش کر رہی ہو, نہیں کبھی نہیں کیا. تو کہا کہ تم کب مجھ سے ناراض ہوتی اور کب مجھ سے راضی ہوتی عائشہ میں جانتا ہوں. تو کہا کہ کیسے یا رسول اللہ؟ تو کہا کہ جب تم مجھ سے راضی رہتی تو کہتی ہے کہ محمد کے رب کی قسم, اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہے کہ ابراہیم کے رب کی قسم. تو کہا کہ واللہ یا رسول اللہ صرف زبان کی حد تک. سبحان اللہ, یہ محبت تھی عائشہ رضی اللہ عنہ کے رسول اکرم سے. کیسی محبت تھی کہ کہا کہ یا رسول اللہ صرف آپ سے زبان کی حد تک ناراض ہوتی ہوں, دل سے کبھی ناراض نہیں ہوئی. اور وہ مشہور واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ حفصہ رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ ایک سفر میں تھے, اور حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یعنی کچھ ایسی بات ہوئی, کہا کہ آپ آج کی وہ مجھے ٹرن کر دیں, آپ کی جگہ میں آپ وہاں چلی جاتی ہوں. شاید وہ سفر میں تھے اور اس میں جو اونٹ کا اونٹ کے اوپر جو رکھا ہوتا ہے ہودج, اس میں تو کسی بنا پر ان دونوں میں کچھ بات چیت ہوئی, اور کہا کہ وہ ایکچولی رسول اکرم سے کسی بات پر رسول اکرم سے ناراض ہو گئے تھے کسی بات پر حفصہ رضی اللہ عنہ سے, تو اس طرح سے چینج کیا. تو اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی باری دے تو دی حفصہ رضی اللہ عنہ کو, لیکن بعد میں کہا کہ یعنی اپنی ہی بات پر ان کو اتنا افسوس ہو کہنے لگے کہ کاش کوئی بچھو ہی آ جاتا اور مجھے کاٹ لیتا, یعنی میں نے کیوں اس طرح سے کیا. یعنی ان کو رسول اکرم سے جدائی گوارا نہیں تھی. اور ہمیشہ جب بھی ذکر کرتے ہیں, حالانکہ دیکھیں کتنا کم عرصہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں, لیکن ہمیشہ رسول اکرم کی یاد بہت ہی خوبصورت انداز سے کرتی تھی. صحابہ کو سناتی تھیں یا صحابہ کچھ پوچھنے آتے تھے تو ان کو ہر بات رسول اکرم کی بتاتی تھیں ماشاء اللہ. اور وہ مشہور واقعہ بھی یاد ہوگا کہ جب رسول اکرم سب بیویوں سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے, جو واقعہ ایلہ تھا جس کا ذکر ہم کو ملتا ہے سورہ بقرہ میں, تو انتظار تھا ان کو رسول اکرم کا حال کے, لیکن جب رسول اکرم آئے 29 ڈیز میں واپس تو کہا کہ یا رسول اللہ, یعنی ابھی تو ان کو وہ فکر نہیں کہ یہ پوچھیں کہ یا رسول اللہ آپ کی ناراضگی ختم ہو گئی ہے. کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ نے تو ایک مہینے کی آپ نے نظر مانی کی قسم کھائی تھی, ابھی تو 29 دن ہی ہوئے ہیں. تو کہا کہ اے عائشہ, مہینہ کبھی کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ یہاں بھی ان کی ایکچولی وہ ذہانت پتہ چلتی ہے. پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ ان کے حجرے میں کسی قیدی کو لا کر رکھا گیا, اور یہ اس سے کچھ غافل ہوئیں اور کسی سے باتیں کرنے میں لگ گئیں, اور وہ قیدی نکل بھاگا. رسول اکرم جب اندر آیا, دیکھا کہ قیدی نکل بھاگا ہے, تو رسول اکرم نے اس وقت ناراضگی غصے سے کہہ دیا کہ اے عائشہ, یعنی تم نے کیوں اس طرح سے غفلت برتی, اس بات پر تمہارے ہاتھ بھی کاٹے جا سکتے ہیں. تو اور جب رسول اکرم باہر نکلے اور صحابہ سے کہا کہ ڈھونڈو اس قیدی کو, پھر جب اس کو دوبارہ پکڑ کر لایا گیا قیدی کو اور قید کر دیا گیا, تو اندر جب داخل ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہی ہیں دونوں ہاتھوں کو. تو کہا کہ اے عائشہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میں دیکھ رہی ہوں, میں سوچ رہی کہ کون سا ہاتھ پہلے کٹے گا. تو رسول اکرم اس بات سے اتنے متاثر ہوئے اور پھر آپ کے لیے دعا کی. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ یعنی کس قدر وہ اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سچا جانتی تھیں, کس قدر وہ فرما برداری اور کس قدر وہ اطاعت گزار تھیں. اور یہ بات تو تمام اسکالرز سیکھتے ہیں ان کے بارے میں کہ حد سے زیادہ اللہ اس کے رسول کی وہ اطاعت گزار تھیں. کبھی کسی چیز کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آرگیو نہیں کی. ہاں, جو علمی گفتگو ہوتی تھی اس میں وہ ضرور پوچھتی رہتی تھی رسول اکرم سے کہ ایسا کیوں ہوگا اور ویسا کیوں ہوگا, اور اس کی وجہ سے امت کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا الحمدللہ. پھر ان کو رسول اکرم سے خود اتنی محبت تھی کہ ان کو جب رسول اکرم بہت زیادہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے تھے تو کہتی تھی کہ یا رسول اللہ, کیا آپ اس بوڑھی خاتون کو یاد کرتے ہیں جو کہ لال مسوڑھے والی تھی؟ یعنی آپ کو, یعنی یہ نہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کوئی چڑ تھی, بلکہ ان کو یہ تھا کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی بیویاں عطا کی ہیں. تو پھر رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ کیوں نہ میں ان کا ذکر کروں, انہوں نے ایسے ایسے وقت میں مجھ پر مال خرچ کیا اور میرا ساتھ دیا, اور اس کے بعد پھر آپ نے کبھی ان کے بارے میں کچھ بات نہیں کی تھی. سبحان اللہ. اسی طرح سے یہ بات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق علم انصاب میں ماہر تھے اور شعر و شاعری میں بھی ماہر تھے, تو یہ سارا علم انہوں نے ابو بکر صدیق سے سیکھ لیا تھا الحمدللہ. تو ان کو ان کے بارے میں آتا ہے عائشہ رضی اللہ کے بارے میں کہ ایک تو طب کے بارے میں بھی وہ بہت معلومات رکھتی تھیں, تو انہیں ایک طرح سے سمجھے کہ وہ ڈاکٹر بھی تھی. دوسری بات علم انصاب میں ماہر تھی, انہیں نسب کے تعلق سے معلومات رکھنا, اور پھر میتھس میں حساب کتاب کرنے میں بہت ماہر تھی. انہیں کہا جاتا ہے کہ وراثت کے تعلق سے لوگ ان سے پوچھنے کے لیے آتے تھے, اپنے مسائل حل کرنے کے لیے آتے تھے. مسرور جو ہے وہ کہتے ہیں, بہت مشہور تابعی گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا اور ہم لوگ اس میں اٹک جاتے یا ہم اس میں پھنس جاتے یا ہم وہ مسئلے کو حل نہیں کر پاتے, ہم دوڑے دوڑے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تھے اور وہ چٹکیوں میں اس مسئلے کو حل کر دیتی تھی. ماشاء اللہ, تو دو ہی مشہور لوگ تھے جو اس وقت وراثت کے قانون میں ماہر تھے, ایک تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور دوسری عائشہ رضی اللہ عنہ. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ بہترین میتھمیٹیشین بھی تھی. ماشاء اللہ, کتنا ان کا حافظہ تیز تھا. یعنی وراثت کے مسائل وہ بیٹھے بیٹھے حل کر دیا کرتی تھی کہ کس کا کتنا حصہ ہوگا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ یہ بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے. تو یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ساری فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے. ایک اور ہم دیکھ لیتے ہیں حدیث پہ, اس کے بعد مزید ڈسکس کرتے ہیں. ہم سے عبداللہ بن عبد الوہاب نے بیان کیا, حدیث نمبر 3775. کہا ہم سے حماد نے, کہا ہم سے ہشام نے اپنے والد عروہ سے, انہوں نے کہا کہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے بھیجنے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری کا انتظار کیا کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میری سوکنیں سب ام سلمہ کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ اللہ کی قسم, لوگ جان بوجھ کر اپنے تحفے اس دن بھیجتے ہیں جس دن عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری ہوتی ہے, ہم بھی حضرت عائشہ کی طرح اپنے لیے فائدہ چاہتی ہیں, اس لیے تم رسول اللہ سے کہو کہ آپ لوگوں کو فرما دے کہ میں جس بھی بیوی کے پاس رہوں, جس کی بھی باری ہو, اسی گھر میں تحفے بھیج دیا کرو. ام سلمہ نے یہ بات رسول اللہ کے سامنے بیان کی, آپ نے کچھ بھی جواب نہیں دیا. انہوں نے دوبارہ عرض کیا, جب بھی جواب نہ دیا. پھر تیسری بار عرض کیا تو رسول اکرم نے فرمایا, اے ام سلمہ, عائشہ کے بارے میں مجھ کو نہ ستاؤ, اللہ کی قسم تم میں سے کسی بیوی کے لحاف میں جو میں اوڑھتا ہوں سوتے وقت, مجھ پر وہی نازل نہیں ہوتی. ہاں, عائشہ کا یہ مقام ہے کہ ان کے لحاف میں وہی نازل ہوتی ہے. سبحان اللہ, اس سے آپ دیکھیں کہ اس سے فضیلت پتہ چلتی ہے کہ کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو منع کر دیا تھا. اور یہی سیم واقعہ ہم کو فاطمہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بھی پتہ چلتا ہے دوسری احادیث میں, کہ ان لوگوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھی اپنی طرف سے سفیر بنا کر بھیجا تھا کہ جا کر تم رسول اللہ سے کہو. تو رسول اکرم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا میں جس سے محبت کرتا ہوں کیا تم اس کو نہیں چاہوں گی؟ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو کر پھر ازواج مطہرات کے پاس گئیں کہ آئندہ میں کچھ بھی نہ بولوں گی اس بارے میں. تو سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ ایک لحاف میں وہی نازل ہوتی تھی. پھر کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کچھ پوچھا اور رسول اکرم نے اس کے بارے میں بات سمجھائی ہو, یعنی قرآن کی آیتوں کے بارے میں. جیسے کہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بدل دیا جائے گا, تو کہا کہ یا رسول اللہ, پھر لوگ کہاں ہوں گے؟ تو پھر رسول اکرم نے جواب دیا تھا کہ لوگ کھلے صراط پر ہوں گے. اور جو آیت اس وقت نازل ہوئی تھی کہ کچھ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں اور یعنی اپنے کیے پر پچھتاتے ہیں یا اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں, تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو لگا کہ اچھا, شاید یہ ان لوگوں کے بارے میں ہوگی جو چوری کرتے ہیں یا کچھ اور برے کام کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, زنا کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ کے اس سے مراد یہ لوگ ہیں؟ تو کہا کہ اے صدیق کی بیٹی, یہ وہ لوگ نہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیک کام کرتے ہیں. یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون, کہ اور وہ لوگ جو کام کرتے ہیں ان کے دل ڈرتے رہتے کہ ان کو اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو شک تھا کہ جو چور ہے یا بدکار ہے, شرابی ہے, تو وہ شاید اللہ سے ڈرتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, اے عائشہ بنت صدیق, اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نمازی ہیں, روزے دار ہیں, اور پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے. ایک دفعہ رسول اکرم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی بندے سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کی ملاقات کو ناگوار سمجھتا ہے جب بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے ملنا نہیں چاہتا. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ہم میں سے تو موت کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. تو فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں, مطلب یہ ہے کہ مومن جب اللہ تعالیٰ کی رحمت, خوشنودی اور جنت کا حال سنتا ہے تو اس کا دل اللہ کا مشتاق ہو جاتا ہے, تو اللہ بھی اس کے آنے کا مشتاق رہتا ہے. اور کافر جب اللہ کے عذاب اور ناراضی کے واقعات کو سنتا ہے تو اس کو اللہ کے سامنے سے نفرت ہوتی ہے اور اللہ بھی اس سے نفرت فرماتا ہے. تو بہرحال بہت سارے ایسے واقعات ہم کو پتہ چلتے ہیں جو عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہم کو سیکھنے کو ملے, اور بہت ساری دعائیں بھی ہم کو ملتی ہیں جو عائشہ رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی. الحمدللہ, پھر جو بہت مشہور واقعہ ہے کہ رسول اکرم نے ایک دن فرمایا تھا کہ قیامت میں لوگ برہنہ اٹھیں گے، تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا مرد اور عورتیں سب ساتھ میں ہوں گے تو کیا نظریں نہ اٹھ جائیں گی؟ کہا کہ اے عائشہ، وہ عجیب نازک وقت ہوگا، یعنی اس وقت کسی کو کسی کی خبر نہ ہوگی. اور کہا کہ یا رسول اللہ، قیامت میں ایک دوسرے کو کوئی یاد بھی کرے گا؟ آپ نے فرمایا تین موقع عائشہ ایسے ہوں گے جب تین موقع پر، کہ ایک تو جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے، دوسرے جب اعمال نامے بٹ رہے ہوں گے، اور تیسرے جب جہنم گرج گرج کر کہہ رہی ہوگی کہ میں تین قسم کے آدمی کے لیے مقرر ہوئی ہوں. تو سبحان اللہ، یعنی وہ ایسے سوالات کرتی تھی جس سے بہت ساری باتیں ہم کو معلوم ہوئی. اور جب وہ اعمال کے آسان ہونے کا، یعنی حساب کتاب کے آسان لینے کی بات ہم کو ملتی ہے، وہ بھی انہوں نے ہی پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آسان حساب کیا ہے؟ تو کہا کہ قیامت میں جس کا حساب ہوا، یعنی بس ہلکی سی پوچھ گچھ ہوئی تو وہ سمجھو وہ آسان حساب ہے، اگر جس کی پیشی پوری طرح سے کھول دی گئی، یعنی جرح قدا شروع ہوئی، تو سمجھو کہ وہ تو برباد ہی ہوا. اس سے آپ دیکھیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ذہانت ہم کو پتہ چلتی کہ کیسے وہ جاننے کے لیے خواہش مند رہتی تھی، کیسے وہ چاہتی تھی کہ یعنی علم کی تلاش میں کو ہمیشہ رہتی تھی. اور ایک جو بہت مشہور حدیث ہے جس کے بارے میں کچھ ریزنز یہ بتائے جاتے ہیں کہ یعنی اس حدیث کا کچھ ریزن اور بھی بتایا جاتا ہے، لیکن ایک ریزن یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک بار ابو ہریرہ نے حدیث بیان فرمائی کہ گھر گھوڑے اور عورت میں نحوست ہے. تو جب عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ پر رحم فرمائے، رسول اکرم فرما رہے تھے کہ یہود یہ کہتے کہ گھر گھوڑے اور عورت میں نحوست ہے. حالانکہ اس حدیث کو کچھ لوگوں، کچھ اور اسکالرس نے اس کی کچھ اور بھی تشریح کی ہے کہ یہ بات نہیں ہے، یعنی ہو سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم اگر اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں تو اسلام کی تعلیمات میں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ نحوست کسی چیز میں نہیں ہوتی ہے. نحوست تو انسان اپنے اعمال کی وجہ سے، اس کا نوشتہ اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے، اس کی بدشگونی اس کے گلے میں لٹکی ہوئی ہے نا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں ہم پڑھتے ہیں. تو اس کے اعمال کے لحاظ سے ہوتی ہے، اگر نحوست ہوتی تو پھر تو بہت مشکل ہو جاتا. تو اسلام یہی تو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، یہی تو ہم پرستی ختم کرنے کے لیے آیا تھا. تو بہرحال عائشہ رضی اللہ عنہ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ نہیں، انہوں نے وہاں ریزن بھی بتا دیا، اور بہت ساری احادیث کا ریزن ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہ سے پتہ چلتا ہے. نبوت کے دسویں سال، یعنی جب نبوت کا دسواں سال تھا، اس وقت رسول اکرم نے سودہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی، اور اس کے فوراً بعد عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی. اور ایک اور جو ایک رسم ختم ہوئی کہ شوال کے مہینے کو وہ لوگ منحوس سمجھتے تھے، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی اور رخصتی بھی بعض مفسرین کہتے ہیں، بعض سیرت نگار کہتے ہیں کہ شوال کے مہینے میں ہوئی، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ شوال کے مہینے میں ایک بار طاعون کی بیماری نکلی تھی جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو وہ لوگ شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے اپنے لیے. تو رسول اکرم، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح رسول اکرم کا شوال ہی میں ہوا، اور شوال ہی میں رخصتی ہوئی. اور آپ کو یعنی خواب میں ریشم میں لپیٹی ہوئی دکھایا گیا تھا رسول اکرم کو کہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہوں گی. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ قرآن، حدیث، تاریخ، فقہ اور علم انصاف، ان سب میں عائشہ رضی اللہ عنہ کا کوئی ثانی نہیں تھا، یعنی کوئی ان کے برابر نہیں تھا. اور 48 سال تک بیوگی کی حالت میں انہوں نے گزاری نہیں. 9 سال کی عمر میں، 9 سال تک رسول اکرم کے ساتھ رہیں، 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، اور جب 9 سال کی ہوئی تو رخصتی ہوئی، اور اس کے بعد 9 سال تک، یعنی 18 سال کی عمر تک رسول اکرم کے ساتھ ہو رہی. اس کے بعد رسول اکرم کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد 48 ایئرس تک وہ امت کے لیے علم پہنچاتی رہی الحمدللہ. اور آپ دیکھیں اس زمانے میں اس طرح سے کوئی کمپلیکس نہیں تھا کہ عورتیں مرد سے نہیں سیکھیں گے یا مرد عورتوں سے نہیں سیکھیں گے. بڑے بڑے اسکالرس، بڑے بڑے لوگ، ایون صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی، ابو موسیٰ شریف کہتے کہ میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھی تقریر سنی، وہ بھی بہت وسیح اللسان تھے، میں نے اور دوسرے لوگوں کی بھی تقاریر سنی، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کے جیسا فصیح اللسان کسی کو نہیں دیکھا. اور کوئی کمپٹیشن اس طرح سے نہیں تھا، یا کوئی کمپلیکس نہیں تھا کہ لوگ عورتوں سے نہ سیکھیں. احکام شریعت کا ایک بڑا حصہ، بلکہ ایک چوتھائی حصہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سبحان اللہ. خود معاویہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی خطیب نہیں دیکھا. ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ کوئی مشکل پیش آئی اور ہم فوراً عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ جاتے تھے اور انہوں نے اس کو حل کر دیا الحمدللہ. احنف بن قیس کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر تقریر میں نے کسی کی نہیں سنی، یعنی بہت ہی فصیح اللسان تھی، سبحان اللہ. یعنی کوئی ایک ہمیں نہیں ملتا ہے ان کی خوبی، کوئی ایک خوبی نہیں ملتی، بلکہ بہت ساری خوبیاں ہم کو ملتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کی. سب سے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس بات کو اپنی جان سے نہیں لگا رکھا. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کئی لوگ ایسے ہیں کہ بچے نہ ہونے کو ایک جان کا روگ بنا لیتے ہیں کہ ہائے ہمیں بچے نہیں ہیں, بچے نہیں ہیں, اور پھر ان کی زندگی پوری ایسی ہی گزر جاتی ہے. لیکن آپ دیکھیں انہوں نے کسی محرومی کو اپنے لیے پشیمانی کا اور پچھتاوے کا ذریعہ نہیں بنایا. انہوں نے اپنی زندگی نہیں, انہوں نے کوئی اگر ان کی اولاد ہوتی ہو سب تو ایک اولاد ہوتی تو وہ اتنا کام نہ کر سکتی تھی جتنا کام ان کے اسٹوڈنٹس نے کیا. یعنی ان کی احادیث کو آج آپ دیکھیں کہ آج کوئی محفل یا مجلس ایسی نہیں ہے جہاں پر عائشہ رضی اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو, ہے نا. پھر ہم جب قرآن پڑھتے ہیں چاہے وہ تیمم کی آیتیں ہوں, چاہے وہ واقع عفق ہو, چاہے وہ اور بھی واقع ایلا ہو, ہر جگہ ہمیں عائشہ رضی اللہ کا نام ملتا ہے اس کی تفسیر میں. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یعنی آج آپ دیکھیں کہ کیسے ان کا نام اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا. اور رسول اکرم نے فرمایا کہ ان کی فضیلت ایسی ہے جیسے کہ سرید ہوتا ہے دوسرے کھانوں کے مقابلے میں. یعنی آپ نے ان کو علم اور فقہ کے اعتبار سے سب سے اونچا درجہ دیا تھا, اور ان کے بعد ام سلمہ کا نمبر ہم کو ملتا ہے, نام ملتا ہے ہم کو, جو مشہور واقعہ ہم کو ملتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کا. کہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف رسول اکرم ایک نبی تھے, پھر آپ پر اتنی اہم ذمہ داریاں تھیں, اور جہادی کے سفر میں تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کہا جاتا ہے کہ آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم آگے بڑھو, اور پیچھے یہ دونوں رہ گئے, اور کہا کہ چلو عائشہ دوڑ لگاتے ہیں. وہ کہتی کہ جب میں ہلکی پھلکی تھی ہم نے دوڑ لگائی تو میں جیت گئی. اس کے بعد کچھ دن کے بعد ایسا ہوا کہ میرا جسم تھوڑا بھاری ہو گیا, رسول اکرم نے پھر آفر کی کہ چلو عائشہ دوڑ لگاتے ہیں. کہتی ہے کہ میں اس دفعہ میں پیچھے رہ گئی دوڑ میں. تو رسول اکرم نے فرمایا کہ عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے. سبحان اللہ, آپ سوچیں کہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ مزاح, کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ رویہ, کس طرح سے بات چیت. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جب تہجد کے لیے اٹھتے تو آخر وقت میں عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی اٹھا دیتے تھے. پھر یہ ان کے ساتھ وتر پڑھتی تھی, اس کے بعد وہ کہتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جاتے فجر کی دو سنتیں پڑھتے اور ہم باتیں کرتے رہتے تھے. اور اسی وقت پھر جب جماعت کھڑے ہونے کا وقت ہوتا تو رسول اکرم اس طرح سے نکل جاتے گویا کہ بالکل ہم سے انجان ہو. یعنی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم کو نماز سے کتنی محبت تھی. پھر یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کے واقعے سے کہ رسول اکرم نے کیسے ان کے ساتھ زندگی گزاری, یعنی کس طرح سے ان کا خیال رکھا کہ وہ گڑیوں سے کھیل رہی تھیں. اور آپ دیکھیں ان کی ذہانت اور کیسا ان کا وہ معاملہ تھا کہ یعنی ابھی تک قرآن نازل ہی ہو رہا تھا تو انہوں نے گھوڑے کو پر لگائے ہوئے تھے. تو رسول اللہ نے پوچھا کہ عائشہ گھوڑے کے پر, یعنی گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے. تو رسول انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے بھی تو پر تھے. تو یعنی کیسے ان کو شوق تھا بچپن سے ہی, یعنی انہوں نے بچپن سے جو آنکھ کھولی اپنے والدین کے گھر میں تو ماں اور باپ دونوں کو مسلمان پایا, ماشاءاللہ بہت بڑا اعزاز تھا ان کے لیے. پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے پردہ لٹکایا جو کہ جس میں تصویریں بنی ہوئی تھی. جب رسول اکرم داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا, لگا کہ آپ ناراض ہو گئے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس یعنی کیا قصور سرزد ہو گئے. یعنی وہ آپ کے مزاج کو دیکھ کر پہچان لیتی تھی کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو کہا کہ اے عائشہ, جس گھر میں تصویریں ہیں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. اسی وقت پردے کو نکال کے چاک کر دیا. سبحان اللہ, کیسی فرما برداری, ایک رسول کی بھی اور ایک اپنے شوہر کی بھی فرما برداری. لیکن رسول اکرم بھی ان کا مزاج کس قدر جانتے تھے کہ آپ دیکھیں کہ جب ایک دفعہ جو حبشی کرتب دکھا رہے تھے, عید کا دن تھا, رسول اکرم نے ان کو اتنی دیر تک اپنے پیٹ پر پیچھے ان کے وہ پیٹ پر انہیں اپنا سر رکھ کے وہاں پر وہ دیکھتی رہی, نظارہ کرتی رہی. اور رسول اکرم اتنی دیر تک کچھ بھی نہیں کہے آپ نے, یعنی آپ انتظار کرتے رہے کہ جب تک کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا دل بھر نہیں گیا. آپ چاہیں تو کہہ سکتے تھے کہ عائشہ میں تو نبی ہوں, مجھے تو بہت سارے کام کرنے ہیں, یہ کیا میں تمہارے ساتھ لگا رہا ہوں. نہیں, آپ دیکھیں کیسے بیوی کی دل جوئی کا خیال رکھا. یعنی آپ ان کی عمر کے لحاظ سے ان کا خیال رکھتے تھے. ایک دفعہ جو عائشہ رضی اللہ عنہ ایک لڑکی تھی ان کے پاس, جو ان کے گھر آیا جایا کرتی تھی, جس کی پرورش شاید عائشہ رضی اللہ عنہ کی تھی. تو اس کی شادی کا موقع آیا تو کچھ لڑکیاں بیٹھ کر گیت گا رہی تھیں. تب ابوبکر صدیق کو ناپسند لگا, لیکن رسول اکرم نے فرمایا کہ چھوڑ دو ان کو, یعنی ایک تہوار ہوتا ہے سب کا اور آج عید ہے, یا وہ لڑکی کی شادی تھی غالباً. لیکن آپ نے اس کو مکروہ جانے کے کہا کہ جب کوئی اس طرح سے زیادہ ایسے کوئی غلط گانے گاتا ہے تو شیطان اس کے نتنوں میں باجا بجاتا ہے. اس طرح سے آپ نے اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گانے کو. لیکن آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو, یعنی وہ لڑکی اگر کچھ پڑھ رہی تھی گیت وغیرہ اچھے اشعار, تو آپ نے ان کو سننے کی اجازت دی, لیکن خود نہیں سننا گوارا کیا. تو کیسے آپ ان کی عمر کے لحاظ سے ان کا خیال رکھتے تھے, ان کو گڑیوں سے بھی کھیلنے کی اجازت دی, ان کو حبشی کے کرتب دکھائے, ان کے ساتھ دوڑ لگائی, ان کے ساتھ باتیں کرتے رہتے تھے. اور وہ جو بہت مشہور واقعہ جو صحیح بخاری سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک کہانی سنائی ابو ذرہ, بہت مشہور واقعہ ہوگا آپ نے سنا ہوگا ابو ذرہ کے بارے میں. یعنی دو تین لوگ تھے ان کے بارے میں کہانی سنائی. تو رسول اکرم نے آخر میں کہا, کیونکہ ایک شخص کی وہ بات بتا رہی تھی جو اپنی بیوی کو بہت چاہتا تھا, تو کہا کہ اے عائشہ, میں تمہارے لیے ابو ذرعہ کی طرح ہوں, یعنی میں بھی تمہیں بہت چاہتا ہوں, پسند کرتا ہوں, یہ مطلب تھا آپ کا. اور پھر آپ نماز کے لیے چلے گئے تھے. اور رسول اکرم نے خود ان کو ایک بات سنائی تھی جو عرب کے علاقے میں ایک بہت مشہور واقعہ تھا. کہا کہ ایک خرافہ نامی شخص تھا جس کو جن اٹھا کر لے کر گئے تھے, اور جب وہ وہاں سے واپس آئے تو اس نے سارے ان کے جنوں کی ساری چیزیں دکھائیں, لوگوں کو وہ سناتا تھا, اور عرب میں واقعہ بہت مشہور تھا. تو اسی وقت سے جو نکلا ہے نا, یعنی عرب کے لوگ اس بات کو بہت مشہور انہوں نے کیا تھا کہ خرافہ کی باتیں, خرافہ کی کہانیاں. تو یعنی خود ہو سکتا ہے کہ وہ خود ساختہ باتیں نہیں ہوں, یا ہو سکتا ہے کہ اس نے دیکھا ہو واقعی میں جن کی باتوں کو, اپنے جو باتیں تھیں. تو اس لیے جو ہمارے اردو میں جو اس کا مشہور ہے کہ خرافات, یعنی کہ بیکار کی باتیں کر رہے ہو, یعنی جس کا کوئی مقصد نہیں, جس کا کوئی سرکار نہیں. اگر جنوں کے کوئی واقعات ہم کو پتہ چلے تو اس سے ہمارا کیا ہونے والا ہے بھلا, نہ ہم جنوں کو دیکھ سکتے ہیں نہ ہم ان کو پکڑ سکتے ہیں. تو جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا, بہت ہی جنوں کے واقعات سناتے رہتے ہیں, ویسے پھر بچے ڈرتے بھی ہیں. تو ایکچولی اس لیے اس کو خرافات کا نام دیا گیا. پھر وہ شخص کا خرافہ نام تھا اس کا, اور وہ نام ہی پڑ گیا خرافات. تو وہ بھی عائشہ رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم نے سنایا تھا. تو آپ کے ساتھ انہوں نے دوڑ لگائی, پھر ایسی بے تکلفی تھی, غیر معمولی بے تکلفی تھی آپس میں, کہ ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ جب آپس میں کچھ اس طرح سے انبن ہو گئی اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے زور سے کچھ بات کہی اور ابو بکر نے سن لی, تو ابو بکر مارنے کے لیے دوڑے عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف, تو بیچ میں رسول اللہ آ گئے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ ان کی بیویوں سے اونچی آواز میں بات کر رہی تھی, اور ابو بکر کے واپس جانے پر رسول اکرم نے مسکرا کر کہا کہ اے عائشہ, ہم نے کیسے تمہیں اس شخص سے بچا لیا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ کیسا رویہ تھا بیوی کے ساتھ. آج کے دور میں ہم سوچیں تو بہت کم شوہر ہوں گے ایسے جو اس طرح سے رویہ رکھیں. تو ابو بکر صدیق سے بچانے پر رسول اکرم نے کہا تھا کہ ہم نے کیسے تمہیں اس شخص سے بچا لیا. سبحان اللہ. تو یہ وہی والا ذکر ہے کہ 11 خواتین کا آپ نے ذکر کیا تھا, جس میں سے ایک ابھی آپ سے ذکر کیا نا, کہ ابو ذرعہ اور ام ذرعہ کے نام سے. تو رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے ابو ذرعہ کی طرح ہوں. تو رسول اکرم کی اپنی خدمت وہ اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی. آج کے دور میں تو ہم بھی نہیں سوچ سکتے, اتنی خدمت تو ہم بھی کبھی نہیں کرتے شوہروں کی. اور نکنگی کرنا تو بہت دور کی بات ہے, اگر کپڑے پریس کر کے لٹکا دیں اور کپڑے ہی ہاتھ میں تھما دیں تو بہت بڑی بات ہوگی. میں نے خود کچھ لوگوں سے سنا ہے, کہنے لگے کہ بیویاں کہتی ہیں کہ لو ہم کیوں کپڑے پریس کریں ہسبینڈ کے, یا ہم کیوں ان کا کام کریں, کیا وہ ہمیں کپڑے پریس کر کے دیتے ہیں. اور کچھ خواتین یہ کہتی ہیں جو جاب بھی کرتی ہیں, کہتی ہیں کہ اچھا ہم کیوں واشنگ مشین میں کپڑے ڈالیں, اگر ایک بار ہم واشنگ مشین میں کپڑے ڈالیں گے دھونے کے لیے تو ایک بار ہسبینڈ ڈالیں گے, دونوں برابر برابر ہیں. ایک بار ایک دن میں کھانا بناؤں گی تو ایک دن ہسبینڈ کھانا بنائیں گے. ایک اور ابھی واقعہ سننے کو ملا تھا حال ہی میں, کہ ابھی جیسے ابھی آج کل بھی فیمنزم کا کچھ ایڈورٹائز آ رہا ہے, کوئی لینے والا ہے اس کا نا. تو ایکچولی فیمنزم کو کتنا غلط نام دے دیا گیا, یا کیسے اس کو بنا دیا گیا ہوا, کہ کسی نے کہا کہ بھائی اپنے ہسبینڈ کو تم کھانا دے دو, تو بیوی نے کہا غصے سے کہ لو میں کیوں اٹھ کر دوں, کیا ان کے دو ہاتھ نہیں ہیں, وہ خود بھی کھانا لے سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے. یعنی یہ ہمارا کانسیپٹ ہو گیا آج کل. یعنی کیا تو ایک بالکل ایک ایکسٹریم کی طرف بھاگتے ہیں, یا پھر دوسری ایکسٹریم کی طرف بھاگتے ہیں, یعنی بیچ کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے ہاتھوں سے خدمت کرتی تھیں, آپ کا سر دھوتی تھیں, بالوں میں کنگھا کرتی تھیں, وضو کا پانی پرووائڈ کرتی تھیں, آٹا خود اپنے ہاتھ سے پیستی تھیں. 9 سال ساتھ میں رہے, لیکن کبھی آپ کے حکم میں کوئی کوتاہی نہیں کی عائشہ رضی اللہ عنہا نے. یعنی ایک بہت ہی نیک بیوی تھی. اور پردے کا واقعہ تو آپ کو معلوم ہی کہ کس طرح سے رسول اکرم کی ناراضگی کا خیال رکھا کہ آپ کو ناراض نہیں ہونے دیتی تھی. اور ایک مثالی تعلق ہمیں نظر آتا ہے ہسبینڈ وائف کا دونوں میں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آج ہم چاہتے ہیں, بہت سے لوگ کاؤنسلنگ کرتے ہیں نا کہ اچھا ہسبینڈ وائف کے تعلقات کیسے ہو, لوگوں نے اس کے لیے بہت بڑے بڑے دفتر بھی کھول رکھے ہیں, سائیکولوجسٹ ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے کہ ہم کاؤنسلنگ کریں گے, اس کے لیے کتنے اپوائنٹمنٹ. کہا جاتا ہے کہ آج کل ویسٹرن کنٹریز میں نارمل جو ڈاکٹرز ہیں, فزیشین وغیرہ یا جو عام ڈاکٹرز ہیں, ان سے زیادہ ان کے پاس رش ہے. ایک ایک مہینہ یا 3-3 مہینے تک اپوائنٹمنٹ ہی ملتا ہے کہ لوگ ان سے کاؤنسلنگ کروانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بچوں کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے, ہسبینڈ کا وائف کے ساتھ یہ معاملہ ہے, کسی کا کسی کے ساتھ بھی, یعنی جو ذہنی پریشانی میں مبتلا ہے لوگ. تو آپ دیکھیں کہ میں تو کہتی ہوں کہ اگر کوئی سیرت پڑھ لینا تو بہت سارے علاج خود بخود ہو جائیں. واقعی میں کہ جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ہم کو خود بھی ایک فریش, ہماری زندگی میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی تازگی آ گئی ہے. ہمیں خود موٹیویشن ملتا ہے ماشاءاللہ، ہمیں خود ایک اندر سے احساس ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی ایسے گزاریں، ہم بھی لوگوں کو ایسی زندگی گزارنے دیں. اور جو ان کا مشہور واقعہ، لوگ اتنا ہائے واویلا مچاتے ہیں سب سے بڑھ کر ان کی عمر پر کہ ہائے 6 سال میں کیسے نکاح کر دیا گیا. نعوذ باللہ، کچھ لوگ اس کی بنا پر اتنا برا لفظ استعمال کرتے، جو میں نے ایک ہی دفعہ سنا تھا یا ایک دفعہ میں نے کہیں پڑھا تھا. مطلب مجھے تو کئی دن تک نیند ہی نہیں آئی تھی کہ لوگ کس کس قدر غلط الزامات لگاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو آپ دیکھیں، اس زمانے میں کوئی بری بات ہی نہیں تھی. اس زمانے میں لڑکوں کی شادیاں 12 سال میں ہوتی تھی، تو لڑکیوں کی 6 سال اور 8 سال میں نہیں ہوگی. تو جب جس کی شادی ہوئی ہے اور جو اس کے والدین ہیں ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس عمر پر، تو تم کون ہوتے ہو بھائی اعتراض کرنے والے؟ یعنی اگر 9 سال میں ان کے والدین نے ان کو رخصت کروا دیا، تو مریم علیہ السلام کو جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ 12 سال کی تھیں، 11 سال کی تھیں. خود جو انسائیکلوپیڈیا ہے تو اس میں خود یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو یہ اس زمانے کا عام معمول تھا. اور میں نے تو خود، ہم نے اپنے خاندان میں دیکھا ہے، جو ہماری پھوپھیاں وغیرہ تھیں تو ان کی شادیاں 15 سال میں 14 سال میں ہوئی. وہ کہنے لگی کہ ہم 14 سال میں جوار کی روٹی بناتے تھے جو ہم سے داڑھی نہیں جاتی تھی چولہے پر. جیسے ہم نیچے سے جوار کی روٹی اٹھا کر توے پر ڈالنا چاہتے تھے، وہ ٹوٹ کر گر جاتی تھی اس سے پہلے ہی، کیونکہ وہ جوار کی الگ ہوتی ہے نا روٹی، آپ نے دیکھا ہوگا. پتہ نہیں اب تو بہت سے لوگ جوار کی روٹی جانتے بھی نہیں ہوں گے میرے خیال سے. تو یہ تو ہم خود دیکھتے آئے ہیں کہ پہلے ایسی ہوتی تھی شادیاں. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی پر اتنا اعتراض کیوں لوگوں کو، اور کیوں اس پر اتنا ہائے واویلا مچاتے ہیں، جب جن کی شادی ہوئی تھی ان کو خود کچھ اعتراض نہیں تھا. ان کا یہ واقعہ آیا تھا جو تخیر نازل ہوئی تھی، کہ جب رسول اکرم بیویوں کی تقاضے پر، کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارا غلہ بڑھائیے، تو رسول اکرم ان سے ناراض ہو گئے تھے اور 1 مہینے تک آپ نے ان سے تعلق ختم کر لیا تھا. جب آپ نیچے آئے اور پھر ازواج مطہرہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آئے تھے نازل فرمائی ہیں، تم لوگ اچھی طرح سوچ کر اپنے والدین سے مشورہ کر لو. یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ سے خصوصاً رسول اکرم نے کہا تھا، کیونکہ وہ چھوٹی تھیں تو ہو سکتا ہے سوچا کہ غلط فیصلہ نہ کر لیں. تو کہا کہ اے عائشہ، تم اپنے والدین سے مشورہ لے لو. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کا جواب کیا تھا آپ دیکھیں اس وقت، یعنی اس وقت کتنی ہوں گی، 11 سال کی ہوں گی میرے خیال سے، 11-12 سال کی ہوں گی. تو کہنے لگی کہ کیا میں اس معاملے میں والدین سے مشورہ لوں؟ میں تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور دار آخرت چاہتی ہوں. تو باقی ازواج مطہرات نے بھی عائشہ رضی اللہ عنہ ہی کی پیروی کی. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ 11-12 سال کی عمر میں. آپ خود بتائیں کہ وہ سمجھدار ہوں گی، جبھی تو کہا تھا نا انہوں نے یہ جملہ. اگر وہ سمجھدار نہ ہوتی تو کیوں کہتی تھی؟ تو مطلب وہ ایک، یعنی وہ اس عمر میں اچھی طرح سے میچور ہو چکی تھی، وہ کیسے زندگی گزارنے ہیں وہ جانتی تھی اس بات کو. تو انہوں نے خود ہی جواب دے دیا والدین سے مشورہ کیے بغیر کہ میں تو اللہ اور اس کا رسول ہی چاہتی ہوں اور دار آخرت چاہتی ہوں. تو بہرحال، یعنی کوئی ایک خوبی نہیں ہمیں ملتی ہے ان کی عائشہ رضی اللہ عنہ کی، بہت ساری خوبیاں ملتی ہیں. تو ان کی عمر پر آبجیکشن لینے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ بہت سارے مسلمان بھی اس پر آبجیکشن لیتے ہیں اور لوگ توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں کہ نہیں 18 سال میں رخصتی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ کی. بالکل غلط بات ہے، 18 سال کی عمر میں تو وہ بیوہ ہو چکی تھی، رسول اکرم کی وفات ہو چکی تھی اس وقت، 9 سال وہ رسول اکرم کے ساتھ رہیں. اور سب سے بڑی فضیلت ان کی ہے کہ رسول اکرم نے اپنا آخری وقت ان کے ساتھ گزارا. ان کے سینے کے درمیان، پیٹ اور سینے کے درمیان سر رکھ کر آپ لیٹے ہوئے تھے اور اسی وقت رسول اکرم کی وفات ہوئی. یعنی آپ کی جو روح قبض کی گئی، آپ کے جو آخری الفاظ ہیں وہ بھی انہوں نے یاد رکھے. انہوں نے کہا کہ میں نے کان لگایا تو رسول اکرم کے ہونٹوں سے آواز آ رہی تھی کہ اللہم برفیق الاعلی. سبحان اللہ، انہیں ان کے آخری الفاظ بھی عائشہ رضی اللہ عنہ نے محفوظ کیے اور انہیں کے حجرے میں ان کو دفن کیا گیا. سبحان اللہ، کتنا بڑا اعزاز ہے. اور صرف رسول اللہ ہی دفن نہیں ہے وہاں پر، بلکہ ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر رضی اللہ عنہ بھی وہاں پر دفن ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کتنا بڑا آنر ملا ان کو. عروہ کہتے ہیں کہ میں نے فقہ، طب، حتیٰ کہ شاعری میں کسی کا علم حضرت عائشہ سے زیادہ نہیں پایا. موسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے زیادہ فصیح اللسان کسی کو نہ پایا واقعی میں. پھر ابو موسیٰ شری کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی حدیث سمجھ نہ آتی تو عائشہ رضی اللہ عنہ سے رجوع کرتے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا. سبحان اللہ، تو یہ عائشہ رضی اللہ عنہ، بہت ساری باتیں، بہت زیادہ چیزیں چھوڑنی پڑی بیچ بیچ میں، ورنہ تو ان کا اصل میں جب ہم لوگوں نے سیرت صحابہ شروع کیا تھا تو میرے خیال سے 10 نشستوں میں، یعنی 10 لیکچرز تھے جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ کا سیرت کا وہ پارٹ کمپلیٹ ہوا تھا. تو یہ 1 گھنٹے میں تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے ان کی سیرت سے بہت کچھ سیکھنے والا بنائے. اور آپ لوگوں کا ہوم ورک بھی میں دینا چاہ رہی تھی کہ ہر کوئی عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت سے 5 سوال اور اس کے 5 جوابات لکھ کر بھیجے کہ کیا سیکھنے کو ملا، یا ان کی شخصیت، یا ان کی سیرت کے کس پہلو نے آپ کو متاثر کیا، یا آپ ان کی شخصیت کو جاننے کے بعد، ان کی سیرت کو جاننے کے بعد آپ اپنے اندر کیا تبدیلی لانا چاہیں گی. اور میں یہ بھی چاہوں گی کہ مطلب ایک ایز اے ہسبینڈ وائف, یا اگر ہم کو اللہ تعالیٰ نے اب وہ موقع دیا کہ اب ہم اس عمر میں پہنچ چکے ہیں کہ اب ہماری بہویں آنے والی ہیں, تو ہمارا رویہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہو, شادی شدہ بچوں کے ساتھ کیسا ہو. تو بہت بہت چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں الحمدللہ, اور بہت کچھ ان کے سیرت سے حاصل ہوتا ہے ہمیں. ابو ہریرہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی اور بہت سارے لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا, بہت سارے لوگوں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. اور کوئی ایک جملہ نہیں ہے, صحابہ کا بھی اور تابعین اور تبع تابعین کا بھی, ان کی تعریف میں بہت سارے جملے ہم کو ملتے ہیں. حدیث اور فقہ کے معاملے میں کہا جاتا ہے کہ فقہ کا ایک بہت بڑا حصہ اگر عائشہ رضی اللہ عنہ نہ بیان کرتی تو وہ ہم اس سے محروم رہ جاتے تھے. تو یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے رسول اکرم کی خلوت اور جلوت دونوں کی باتیں ہم کو بتائیں, کیونکہ کوئی بھی نہیں آپ کہ عام شخص کے بیڈ رومز کی باتیں نہیں بتائی جا سکتی, لیکن رسول اکرم کی باتیں اس لیے کہ امت کی آسانی کے لیے. کیونکہ آپ دیکھیں اگر ہم کو یہ طہارت کی باتیں پتہ نہ چلتی تو ہماری طہارت کیسے ہوتی, پاکیزگی ہم کیسے حاصل کرتے, ہم غسل کے مسائل کیسے جانتے, ہم کیسے یہ تمام باتوں سے واقف ہوتے. تو یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہم کو یہ باتیں بتائیں اور ہمیں سکھایا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے ملائے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہر صحابہ سے اس دن ملائے, اور ہم کو محبت اللہ کی خاطر صحابہ سے ہے کیونکہ ہم ان کی سیرت سے بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا, جو رسول اکرم کی صحبت میں رہے, جو رسول اکرم سے ڈائریکٹ تربیت حاصل کرتے رہے. تو اللہ کرے کہ ہم بھی ان سے تربیت حاصل کریں, ان سے سیکھیں, ان کی سیرت کے واقعات سے اپنے اندر ہم تبدیلی لائیں, اپنے اخلاق اپنے کردار میں. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.